سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي
باسم رب الشهداء والصالحين والصديقين وباسم رب الصامدين والمقاومين وباسم رب المجروحين ظلمتوں میں نویدے سحر دے گئے ایک نئی صبح کی وہ خبر دے گئے ظلمتوں میں نویدے سحر دے گئے ایک نئی صبح کی وہ خبر دے گئے ظلم اور جبر میں خوف اور خطر میں جرأتوں کا سبق وہ نڈر دے گئے دل شکستہ تھے جب قوم مایوس تھی ولولوں کا اسے وہ اثر دے گئے ظلم کی دھوپ چھائی تھی جب ہر طرف ایسے میں امن کا وہ شجر دے گئے خاک سے وہ تھے چمٹے جو شاہین جوان ان جوانوں کو وہ بھال پر دے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون مجلس عزا ہے برائے ایصال ثواب شہداء مچھ کوئٹہ وہ شہداء جو کہ گمنام تھے اور قانون کی گہرائیوں میں ان کا وجود اسی کے لیے کوئی قابل توجہ چیز کے طور پر نہیں تھا لیکن رائے حق میں جب لہو بہا تو وہ نہ صرف اپنے حلقے میں اپنے جغرافیہ میں بلکہ عالمی سطح پر پہچانے گئے ان کی آواز آواز حق اس خون کے چھینٹے جو زمین پہ گرے تھے اس کی بازگشت اور اس کی گھونچ پوری دنیا میں سنائی دی یہی ہوتا ہے پاکیزہ لہو شہیدوں کا کہ جو بے جرم و خطا مارے جاتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا برادر علی دیب رضوی صاحب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمام خانوادہ شہدا کو تعزیت و تسلیت عرض ہے جن کے حوالے سے آج آپ مومنین نے اس پروگرام کو سجایا ہے شہدا کی محفل ہے اور شہدا کی محفلیں ہمیشہ بڑی جرأت اور بہادری سے برپا کی جاتی ہیں شہید اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے اب آپ کو اور ہمارا فرض باقی ہے کہ ان شہدا کے مقدس خون سے کہ جس تحریک اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں اس مقصد کو کس طریقے سے ہم نے زندہ رکھنا ہے اسی حوالے سے یہ کلام ہے خاص طور پہ ہزارہ برادری کے ان مچھ کے شہدا کے لیے کہ جنہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور یہ واقعہ پہلا نہیں ان کے ساتھ بہت عرصے دراز سے یہ چیز ہے ایک لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود ہزارہ برادری کے اندر یہ عرصہ دراز سے سلسلے چل رہے ہیں تو یہ کلام لکھنے کا مقصد ایک ان کے لیے بھی پیغام ہے خاص طور پہ اس چیز کے لیے کہ ان شہدا کے خون سے کیا حرکت ہو ہماری ہم کس طریقے سے اس شہدا کے خون کا خراج اپنی قوم کو، اپنی ملت کو پیش کریں، اور کس طریقے سے ان کے مقصد سے مقصد کو زندہ رکھیں، تو اسی حوالے سے کلام بھی پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے تمام شہداء کا بھی اس میں حوالہ ہے.
شہدا کلہو، شہدا کلہو، شہدا کلہو، شہدا کلہو، شہدا کلہو، ہم سے یہ کرتا ہے تقاضا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، کہلاتے ہیں ہم لوگ غلام شہ والا، زہرا کی دعا نے ہمیں ہر جگہ سنبھالا، ماؤں نے سنا کر ہمیں کربل کی کہانی، شبیر کے مقصد کے دفاع کے لیے پالا، کیوں مان نہیں رکھتے ہو اب ماں کی وفا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، شہدا کا لہو ہم سے یہ کرتا ہے تقاضا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، گفتار سے ایمان سے کردار بناؤ، ہم لوگ حسینی ہیں زمانے کو بتاؤ، جرت بہادری سے لڑو دشمن دی سے، مقصد یہی حق کا کبھی خوف نہ کھاؤ، احساس کرو سید زہرا کی دعا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، ایک دن بہادری کا ہے 100 سال سے بہتر، جرت کا ہو اظہار اسی قول کو سن کر، معصوم نے کربل میں دکھایا یہ عمل سے، تم بھی ہو عمل پیرا اسی قول کے اوپر، پیغام ہے ہر گام پہ یہ کرب و بلا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، ممبر پہ جو جاہل ہیں انہیں مل کے ہٹاؤ، جو اہل ہے ممبر کے انہیں لا کے بٹھاؤ، فتنہ پرستیاں جو کریں دین کے اندر، تم ایسے عناصر کو بھی آئینہ دکھاؤ، مل کر مقابلہ کرو تم اہل جفا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، شہدا کا لہو ہم سے یہ کرتا ہے تقاضا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، انصاف کہیں رب کے سوا مل نہیں سکتا، ہر موڑ پہ ہر گام پہ ہے ظلم کا چرچا، ظالم ہے حکمران عدالت بھی ہے ظالم، تم اپنے اتحاد پہ ہی رکھو بھروسہ، اب ایسا انتظام ہو شیعت کی بقا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، آپس کے اختلاف کو جھگڑوں کو چھوڑ کے، دکھلا دو پھر سے تم رخ باطل کو موڑ کے، اٹھے کوئی جو ہاتھ جلانے کو یہ علم، بڑھتے چلو تم ایسے ہی ہاتھوں کو توڑ کے، اس دور میں یہ قرض ہے حق تم پہ عزا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا، ملت کا ہو رہا ہے یہ نقصان خدا را، ہے وقت کے ایک دوجے کا بن جاؤ سہارا، غازی کا علم ایک نشان اپنا بنا کے، تم لوگ حسینی ہو لگاؤ یہی نعرہ، آغاز کرو آج سے ملت کی بقا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا؟ خوش سیدا کا لال بھی ہو جائے گا ہم سے گر مل کے کیا کام جو اللہ کے کرم سے۔ اے بچوں بزرگوں میری ماں بہنوں جوانوں، مل کر عہد کریں یہی غازی کے علم سے، لبیک کہو وقت ہے اب عہد وفا کا۔ احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا؟ کب تک جوان اپنے لٹاتے رہے ہم لوگ، مظلومیت جہاں کو دکھاتے رہے ہم لوگ۔ ہر دن شہید ہوتا ہے ماں کا حسین لال، چپ چاپ کیوں یہ لاشیں اٹھاتے رہے ہم لوگ؟ اٹھو کے وقت آ گیا ظالم کی قضا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا؟ لکھتا رہے قلم یہ علی دیپ کا صدا، کوشش سے اس کی قوم یہ آ جائے اس جگہ۔ آپس میں اتفاق ہو، عزت ہو، احترام، خوش ہوں گی پوری قوم سے پھر بی بی سیدہ۔ مولا اثر دکھا دے اب اس کی بھی دعا کا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا؟ شہدا کا لہو ہم سے یہ کرتا ہے تقاضا، احساس تمہیں کیوں نہیں ہوتا ہے دفاع کا؟ شہدا کا لہو، شہدا کا لہو، شہدا کا لہو، شہدا کا لہو۔
برائے تاجیل ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، برائے صحت و سلامتی رہبر معظم سید علی خامنہ آغا حسن نصر اللہ، تمام علماء حق، تمام مجتہدین کرام، تمام مراجع الزام، تمام شہداء ملت جعفریہ، شہداء مدافعان حرم، بالخصوص شہداء مچھ کے تمام شہداء، آپ کے اور ہمارے وہ تمام مرحوم مومن مومنات جس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور بالخصوص وہ مومن مومنات جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کے درجات نے بلندی کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔
قوم کو محنتوں کا ثمر دے گئے، واقعاً جو ہے ایک ثمر دے دیا، جرات دے دی، ہمت دے دی، یونٹی دے دی، اتحاد دے دی، بہت سے چہروں سے نقاب ہٹا دیے، بہت سے ایسے افراد جن سے امیدیں قوم نے وابستہ کی تھیں وہ ان کے حقائق کو کھول دیا، جرأت عطا کر دی، ثابت قدمی عطا کر دی، پرامن انداز سے مبارزہ کرنا یعنی مظلوم کا جو مبارزہ ہے وہ سکھا گئے، قوم کو محنتوں کا ثمر دے گئے، اپنے قطرے لہو کے بہا کر تو وہ قوم کو کتنے لال و گوہر دے گئے۔ واقعاً کتنے لال و گوہر دے دیا، اب غور کرے انسان تو کیا کچھ اس کے اندر نظر آتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اسی سرزمین شہدا سے اور ان شہیدوں کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے ایک ممبر، سرزمین شہدائے کوئٹہ سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اس مجلس عزا برائے مظلومین مچھ کوئٹہ سے خطاب فرمائے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلو، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین نبی القاسم مصطفی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تمام مرحومین شہداء، شہداء ملت جعفریہ اور مخصوصاً شہداء واقعہ مجھ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ ہم ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہوں اور ذکر اہل بیت میں اپنی زندگی کا ایک مہم حصہ گزاریں. شہداء مجھ کے حوالے سے جس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس حوالے سے میں آپ تمام مومنین اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں احتجاج کرنے والے مومنین کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوئٹہ کے مومنین کا ساتھ دیا احتجاجی دھرنوں میں، جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے یہ عظیم کامیابی نصیب ہوئی. اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ سانحہ مجھ کے حوالے سے اس کا کچھ پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور دھرنے میں دھرنا کس طرح شروع ہوا اور کس طرح مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے اختتام تک پہنچا، اس حوالے سے ایک مختصر بریف کرنا چاہوں گا، اس کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا. کانکن جو کوئٹہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، مجھ کا علاقہ، وہاں پر کانکنی کے لیے جاتے تھے، کام کرتے تھے، تو رات کی تاریکی میں جب وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو چند صفاق درندے دہشت گرد ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بہت صفاقانہ انداز میں ان کو شہید کرتے ہیں. اس چھری سے ان کا گلا کاٹتے ہیں، ان کی رگیں کاٹتے ہیں جس چھری سے ہم بمشکل پل کو کاٹ سکتے ہیں. بہت ہی صفاقانہ انداز میں ان کے ہاتھ پیر باندھ کر، ان کے رگوں کو کاٹ کر انہیں شہید کیا گیا. دو مومنی جو ہمیشہ ہر رات کو اسی کمرے میں سوتے تھے جہاں پر یہ شہداء آرام کیا کرتے تھے، لیکن قضاء الہی سے اس رات وہ دو مومنین اس کمرے سے باہر کسی اور کمرے میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی. جب صبح سویرے وہ دو مومنین اٹھتے ہیں تو آ کر دیکھتے ہیں کہ باہر کمرے کے باہر ایک مومن کو شہید کیا گیا ہے، تو وہ فوراً اطلاع دیتے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ سے بعض مومنین جو مختلف میدانوں میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، بعض مومنین وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ان شہدا کی میتوں کو، لاشوں کو لایا جاتا ہے کوئٹہ بروری ولی عصر امام بارگاہ میں. تو جب ان میتوں کو لایا جاتا ہے تو اسی آسنا میں مغربی بائی پاس، وہاں پر چونکہ جوانوں کو، مومنین کو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کچھ جوان وہاں پر جمع ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، اس صفاقانہ ظلم کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. تو شہداء کی میتیں وہ امام بارگاہ میں ہیں اور کچھ مومنین اپنی طرف سے وہ احتجاج شروع کرتے ہیں. جب احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آ کر وہاں پر مومنین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. پہلے دن جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، احتجاج کا سلسلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، دھرنے کا سلسلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن پہلے دن سے شہداء کی جو میتیں ہیں وہ امام بارگاہ میں ہوتی ہیں. وہاں پر قوم کے اکابرین، بعض اکابرین جمع ہوتے ہیں مختلف پارٹیز سے، مختلف گروہوں سے ان کے نمائندے آتے ہیں، اور وہاں پر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال وہاں پر مختلف
نظرات پیش کیے جاتے ہیں، مختلف آراء پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مومنین ان شہداء کے جنازوں کو جا کر دفنائیں گے اور احتجاج کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے ساتھ بعض اور مومنین کا اختلاف ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک خاص نتیجے تک نہیں پہنچتے. تو جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے باہر، میٹنگ سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر دو تین نظریات بیان ہوتے ہیں. ایک پارٹی آ کر کہتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شہدا کو دفنائیں گے، ایک اور پارٹی آ کر کہتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں دفنائیں گے. بہرحال اسی طرح ایک اختلاف رائے عوام کے سامنے پیش ہوتی ہے اور ایک متفقہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس رات شہدا کی میتیں وہیں پر امام بارگاہ میں ہوتی ہیں اور دھرنے کا سلسلہ بائی پاس میں جاری ہوتا ہے. تو جب صبح جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جنازوں کو دفنائیں گے، وہ صبح 10-11 بجے تک، ظاہراً 10 بجے تک وہاں موجود ہی نہیں ہوتے ہیں، قبروں کی کھدائی نہیں ہوئی ہیں، قبریں نہیں بنی ہیں. تو جب یہ صورتحال جوان دیکھتے ہیں، شہدا کی فیملیز دیکھتی ہیں، تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے شہدا کو نہیں دفنائیں گے بلکہ ہم دھرنے میں جا کر ان میتوں کو رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. بہرحال شہدا کی فیملیز اور لوگ وہاں سے ان جنازوں کو لے کر دھرنے میں شریک ہوتے ہیں. تو دھرنے کا سلسلہ چونکہ پچھلے دن سے شروع ہو گیا تھا اور جاری و ساری تھا، تو وہاں پر شریک ہوتے ہیں. جب وہاں پر جنازوں کو لایا جاتا ہے تو بندہ حقیر اور بعض اور علماء جن کا ظاہری حوالے سے، جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی خاص پارٹی سے ایفیلیشن نہیں رکھتے، وہ بھی اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس دھرنے میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی ان شہدا کی فیملیز کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے. جب انہوں نے ارادہ کیا ہے احتجاج کرنے کا، تو بے عنوان ایک طالب علم، بے عنوان ایک دینی طالب علم کے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس احتجاج میں شرکت کریں. جب جاتے ہیں بعض علماء وہاں پر، تو مختلف جوان ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، آپ چونکہ تازہ آئے ہیں، آپ چونکہ تازہ نفس ہیں، لہٰذا آپ ہماری نمائندگی کریں. اور بعض اور مومنین کے اصرار پر یہ جو 3-4 علماء تھے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور سٹیج پر ان کو بلایا جاتا ہے. جب یہ سٹیج پر جاتے ہیں بہرحال، تو آہستہ آہستہ تمام جوانوں کی نگاہیں انہی علماء پر ہوتی. تو وہاں پر ایک کمیٹی بنتی ہے، 14 رکنی کمیٹی، جس میں شہدا کی فیملیز کے بعض وارثین، کچھ علماء اور بعض اکابرین شامل ہیں. بہرحال ایک کمیٹی بنتی ہے کہ یہی کمیٹی ایک جو حکومت کی طرف سے ڈیلیگیشن آئے گی، اس سے بات چیت کرے گی، اپنے مطالبات کو ان کے سامنے پیش کرے گی، اور یہ کمیٹی بن جاتی ہے. بہرحال جب حکومتی نمائندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہی کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، اور مذاکرات کا یہ سلسلہ تقریباً میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے اور مومنین کے سامنے ہی ہوتا ہے. بہرحال مختلف شخصیات آتی ہیں، زیادہ اس حوالے سے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، زیادہ شخصیات آتی ہیں، لیکن شہدا کی فیملیز کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں لیکن ان وعدوں کو نہیں نبھایا گیا، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں، وہ مطالبات ان مطالبات کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا ہے. لہٰذا ہم اپنی شورٹی کے لیے اس حوالے سے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ اس دفعہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے، انہیں عملی جامہ پہنایا جائے گا. تو لہٰذا شہدا کی فیملیز اصرار کرتی ہیں کہ خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو آنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ تمام حقائق، تمام باتیں تقریباً میڈیا کے سامنے پیش ہوئیں، میڈیا کے سامنے ہی مختلف ملاقاتیں ہوئیں، اور آہستہ آہستہ اس حوالے سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے مرحلہ کہ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ شہدا کو دفنائیں، اور میں جس دن شہدا کو دفنایا جائے گا، دفنانے کا عمل شروع ہوگا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا. ان کی اس بات سے شہدا کی جو فیملیز ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کے احساسات مجروح ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر کے اس بیان سے. بہرحال 14 رکنی کمیٹی اور شہدا کی فیملیز اس بات پر متفقہ فیصلہ کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے سے اب ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں یہ شورٹی دی جائے اور ایگریمنٹ کی صورت میں لکھ کر پیش کیا جائے کہ ہمارے یہ مطالبات پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جو وفد آیا ہوا ہے وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو کتبی صورت میں اور ایک ایگریمنٹ کی صورت میں، جو گورنمنٹ اور شہدا کی فیملیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہاں پر ذمہ داران وزراء وفاقی وزراء سائن کرتے ہیں کہ آپ کے یہ مطالبات 100% پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ تو اس فیصلے کے بعد شہدا کی فیملیز یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم دھرنے کو ختم کریں گے۔ بہرحال یہ 7 دن تقریباً 6 دن اور 7 راتیں یہ دھرنا جاری رہتا ہے اور 7ویں رات کو اس دھرنے کا اختتام ہوتا ہے۔ جس آیت کی تلاوت میں نے کی سرنامہ کلام میں، اس آیت میں پروردگار عالم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو اس بات کا اقرار کریں کہ میرا رب اللہ ہے، جو ایمان لے آئیں، ثم استقام، اور اس کے بعد استقامت دکھائیں، اس کے بعد ثابت قدم رہیں، جب وہ ایمان کا اقرار کریں گے تو اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے وہ لوگ جو تم اقرار کر رہے ہو، اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہو، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات کے ذریعے ان کا امتحان لے گا۔ تو اس امتحان کے نتیجے میں پہلی آیت میں ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان کے نتیجے میں امتحان لیا جائے گا، مشکلات آئیں گی، اور جو لوگ اس مشکلات میں استقامت دکھائیں گے، ثابت قدمی دکھائیں گے، اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے اور اپنے دینی وظائف کو انجام دیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ تخافو، کہ تم نے بالکل نہیں ڈرنا ہے تم لوگوں نے، بلا تحزنو، اور غمگین نہیں ہونا ہے، وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میرا چونکہ اس حوالے سے پہلا ایکسپیرینس تھا اس طرح کے بڑے اجتماعی معاملات میں شامل ہونے کے حوالے سے پہلا ایکسپیرینس تھا اور بہت ہی عجیب و غریب ایکسپیرینس تھا۔ ان 6 دنوں میں میں نے وہ حقائق سیکھی، ان حقائق کو میں نے دیکھا کہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں، 17 سال میں قم میں طالب علم رہا، ان 17 سالوں میں ان حقائق سے میں آشنا نہیں ہوا جن حقائق سے میں ان 6 دنوں میں آشنا ہوں۔ نصرت الہی کو اور اس آیت کی تفسیر کو، اس آیت کی مصداق کو میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ احساس کیا۔ علم کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک علم کا پہلا مرحلہ، یقین کا پہلا مرحلہ علم الیقین ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ فرض کیجئے مجھے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس دیوار کے پیچھے، اس دروازے کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے۔ علم کے حوالے سے علم الیقین، مجھے اس آگ کی نسبت علم الیقین پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں جا کر اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھتا ہوں، یہ عین الیقین کا مرحلہ ہے، اور ایک مرتبہ میں اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیتا ہوں، یہ حق الیقین کا مرتبہ ہے۔ اس آیت کو میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس آیت کو اپنے پورے وجود کے ساتھ میں نے محسوس کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس دھرنے کو ناکام بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے اس دھرنے کو ناکام بنانے کی کوشش کی جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن مختلف کریکٹرز آگے آئے، مختلف کریکٹرز نے اپنا رول ادا کیا اس دھرنے کو کامیاب بنانے کے حوالے سے بھی اور اس دھرنے کو ناکام بنانے کے حوالے سے بھی۔ بہت پلاننگز ہوئیں، بہت چالیں چلی گئیں، لیکن چونکہ لوگوں نے، شہدا کی فیملیز نے، پورے پاکستان اور پورے دنیا کے مومنین نے اکٹھے ہو کر استقامت دکھائی، منفی مائنس 10 ڈگری سینٹی گریڈ میں شہداء کی فیملیز اس سردی میں انہوں نے استقامت دکھائی، مومنین نے، کوئٹہ کے مومنین نے، پاکستان کے مومنین نے اور پوری دنیا کے مومنین نے جب استقامت دکھائی تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ملائکہ نازل ہوں گے اور انہیں بشارت دیں گے کہ اللہ تخافو، کہ تم نے بالکل خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ولا تحزنوا، اور اپنے دل میں تم نے محزون اور غمگین نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ تو اللہ کی اس مدد کو، اللہ کی اس نصرت کو استقامت کے نتیجے میں میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ اور مومنین نے اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کیا۔ اس دھرنے میں ایسے مراحل آئے جہاں پر انسان بالکل ظاہری حوالے سے کوئی راہ حل نظر نہیں آتا، ظاہری حوالے سے کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے لیے رہائی کا راستہ قرار دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے اس جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا۔ ان تمام آیات کی تفاسیر کو ہم نے اپنے پورے وجود کے ساتھ دیکھا، گویا اس بند راستے میں، اس بند جگہ پہ جہاں پر رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پروردگار عالم نے، اللہ تعالی نے ہمیں اور مومنین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنی نصرت کے ذریعے اس مشکل سے پار کروایا، اس مشکل سے نجات دی۔ اور دو تین مراحل ایسے آئے جہاں پر ہم نے اس نصرت الہی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کیا۔ تو ان تمام مشکلات کے بعد ایک سوال جو ہر ذی شعور کے ذہن میں پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر مشکلات کس لیے بھیجتا ہے، انسان پر مشکلات کس لیے آتی ہیں، مشکلات کا فلسفہ کیا ہے، اور مشکلات کے فلسفے کے حوالے سے اگر یہ ٹاپک ہمارے لیے حل ہو جائے، اس ٹاپک کو صحیح اینالائز کیا جائے، اس ٹاپک پر ہمیں صحیح طریقے سے یقین ہو جائے، مشکلات کے فلسفے کے حوالے سے ہم یقین تک پہنچ جائیں، تو یقین کیجئے کہ نہ صرف ہم مشکلات سے شکایت نہیں کریں گے، نہ صرف ان مشکلات کا مقابلہ کر پائیں گے، بلکہ انسان مشکلات میں بھی اہل بیت علیہم السلام کی طرح اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ لہذا آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کس لیے بھیجتا ہے، انسانی زندگی میں مشکلات کس لیے آتی ہیں، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی مشکل سے یہ ملت، یہ قوم مومنین گزرے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہماری نگاہیں اور ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ اگر مشکلات آئیں ہمارے زندگی میں، چاہے فردی زندگی میں مشکلات ہوں، پرسنل زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں مشکلات ہوں، تو اگر ہم مشکلات کے فلسفے سے آشنا ہو تو ہم ان مشکلات کا اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں، آج کے اس مجلس میں ان مشکلات کے پانچ اہم وجوہات کو بیان کروں گا۔ مشکلات کا سب سے پہلا فلسفہ امتحان الہی ہے، جس طرح آیت کی تلاوت کی گئی کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مشکلات کا پہلا فلسفہ امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کرنا چاہتا ہے، ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو امتحان کے حوالے سے شاید سوال یہ پیدا ہو بہت سارے جوانوں کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کس لیے امتحان لینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ازل و ابد کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے دل سے واقف ہے، اس کے ایمان سے واقف ہے، اس کے ایمان کے مرتبے سے، اس کی روحانیت سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ کس لیے امتحان لینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ امتحان کے ذریعے انسان پوشیدہ حقائق کو آشکار کرنا چاہتا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ سے امتحان لیتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پورے سال میں کس اسٹوڈنٹ نے سب سے زیادہ محنت کی، کس اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں، کس اسٹوڈنٹ نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ تو ٹیچر اپنے اس جہالت کو علم میں تبدیل کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے، تاکہ اس کی جہالت علم میں تبدیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، نعوذ باللہ وہ کسی بھی شے سے، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے حوالے سے بھی اس میں لا علمی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس لیے امتحان لینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان، جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس میں دو قسم کے افراد مد نظر ہوتے ہیں، ان کے لیے آشکار کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا فرد اور سب سے پہلا شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے حقائق کو واضح کرنا چاہتا ہے، وہ خود اس امتحان ہونے والے شخص کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے امتحان کے ذریعے سے یہ آشنا کروانا چاہتا ہے، اسے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے مرتبے کو چیک کرے، کیونکہ جب تک امتحان انسان کا امتحان نہیں ہوتا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا مومن ہے، انسان نماز پڑھ کر، انسان روزہ رکھ کر، قرآن پڑھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا مومن ہے، لیکن امتحانات میں انسان کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، امتحانات میں انسان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ فی تقلب الاحوال، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال، جب زندگی میں نشیب و فرازیں آتی ہیں تو اس نشیب و فراز میں انسان کی حقیقت واضح ہوتی ہے، انسان کا حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے، وہ اپنے حقیقی شخصیت سے آشنا ہو جاتا ہے امتحانات میں۔ لہذا پہلا شخص جو مد نظر ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ علم دینا چاہتا ہے، آگاہ کرنا چاہتا ہے، وہ خود امتحان ہونے والے شخص کی شخصیت ہے۔ اگر شیطان کا امتحان نہ لیا جاتا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے ذریعے، تو شیطان وہ شخص تھا، شیطان وہ کریکٹر تھا جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی تھی۔ قد عبد اللہ ستۃ آلاف سنۃ لا یدرا من سن الدنیا من سن الاخرۃ، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی، لا یدرا من سن الدنیا، یہ 6000 سال نہیں معلوم کہ آخرتی سالوں میں سے تھا یا دنیاوی سالوں میں سے، اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر آخرتی سالوں کا، یہ 6000 سال آخرتی سالوں میں سے ہو، تو 6 آخرتی سالوں کا ایک دن آخرت کا ایک دن دنیا کے 50000 سال کے مساوی طولانی ہے، تو شیطان نے اس قدر عبادت کی تھی۔ اگر شیطان کا امتحان نہ لیا جاتا تو اس کی حقیقت آشکار نہ ہوتی، اس کا تکبر آشکار نہ ہوتا، اس کا یہ روحانی مرض آشکار نہ ہوتا، اور اس امتحان کے ذریعے شیطان کی حقیقت واضح ہو گئی، شیطان کا روحانی مرض واضح ہو گیا، اس کی روحانی بیماری واضح ہو گئی۔ پروردگار عالم امتحان کے ذریعے ہمیں یہ علم دینا چاہتا ہے کہ میرے بندے تمہارے اندر کون سی بیماری موجود ہے۔ کوئی شخص امتحان کے ذریعے زبان کے میدان میں فیل ہوتا ہے، کوئی شخص کوئی مال کے میدان میں فیل ہوتا ہے، کوئی ریاست کے میدان میں فیل ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے میدان میں فیل ہوتا ہے، کوئی اپنی جان کی نسبت فیل ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان لانے والوں کو آزماتا ہے، ایمان لانے والوں کو آزماتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ ایمان کے کس مرتبے اور کس منزل پر ہے۔ اور دوسرا گروہ جو اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں، تاکہ جو شخص ایمان کا اقرار کر رہا ہے، جو شخص اپنے ماتھے پر ایمان کا بیج لگا رہا ہے، اپنے سینے پر ایمان کا بیج لگا رہا ہے، اس کی شخصیت لوگوں کے سامنے آشکار ہو کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر صادق ہے، وہ اپنے اخلاص میں کس قدر صادق ہے، وہ اللہ کی بندگی میں کس قدر صادق ہے، لوگوں کے لیے آشکار کروانا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے واضح کروانا چاہتا ہے۔ جس طرح ہے شیطان کی حقیقت پورے عالم انسانیت کے لیے، فرشتوں کے لیے واضح ہو گئی، ادھر حقیقت شیطان اللہ کا بندہ نہیں تھا، اس نے 6000 سال عبادت کی تھی، لیکن اس 6000 سال عبادت کے نتیجے میں وہ اللہ کا حقیقی بندہ نہیں بن پایا۔ لہذا اگر اللہ امتحان لیتا ہے تو مجھے اور آپ کو میری حقیقت سے اور دوسروں کی حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا ہے۔ ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، نہیں سنا مجھے نہیں معلوم، لیکن ضحاک ابن عبداللہ مشرقی وہ شخص ہے جو امام کے حرکت سے، امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے نکلنے کے بالکل ابتدا سے ہی وہ امام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بالکل آخری وقت میں جب امتحان کی گھڑی آتی ہے، جب امتحان اس پر آتا ہے تو وہ اس امتحان میں فیل ہوتا ہے۔ تو اگر وہ امتحان نہ آتا تو ہمیں اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ اس امتحان کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اس نے ایمان کا ساتھ نہیں دیا، اس نے ایمان کی صحیح پیروی نہیں کی، اس نے اللہ کی صحیح بندگی نہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ کس لیے ہمیں یہ علم دینا چاہتے ہو، کس لیے ہمیں پہچانوانا چاہتے ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے اپنے شخصیت کے بارے میں، اپنی بیماریوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جواب دے گا کہ اے میرے بندے، میں تمہیں تمہاری والدہ سے لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اگر تم ان بیماریوں کے ساتھ، ان روحانی بیماریوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تو یقیناً تمہاری قبر، تمہارا برزخ اور تمہاری آخرت سب خراب ہو جائے، ہر مرحلے میں تم شدید عذاب میں ہوں گے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، اسی لیے میں امتحانات کے ذریعے تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تم اپنی طرف توجہ دو، اپنی نفسیاتی بیماریوں کی طرف توجہ دو اور اپنی اصلاح کرو، اپنے اس مرض کو، اپنے اس مرض کا علاج کر سکو، اپنے اس مرض کا علاج کر سکو. لہذا پروردگار عالم جب مشکلات بھیجتا ہے تو اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائیں، ہم اپنی بیماریوں کے بارے میں جان سکیں، ہم اپنی بیماریوں کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، تاکہ اس علم کے نتیجے میں ہم جا کر اپنا علاج کروائیں. تو مشکلات کا سب سے پہلا فلسفہ امتحان ہے، آزمائش. مشکلات کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکلات، ان مشکلات کے ذریعے انسان کی روح کو بڑا بنانا چاہتا ہے، انسان کو روحانی حوالے سے ترقی دینا چاہتا ہے، انسان کے ظرف کو بڑا بنانا چاہتا ہے. جس طرح ایک فوجی، ایک سپاہی مختلف امتحانات سے گزر کر اس کی ظرفیت بڑی ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے مشکلات کو جھیلنے کے قابل بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف مشکلات سے انسان کو گزار کر اس کے ظرف کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اس کے روح کو بڑا بنانا چاہتا ہے. سید ہاشم حداد ایک لوہار ہے، کوئی عالم بھی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑے عرفا میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی میں ایک بہت سخت مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، اسے ایک ایسی سانس ملتی ہے کہ ہمیشہ اسے کوستی رہتی ہے، ہمیشہ اسے تنگ کرتی رہتی ہے، ہمیشہ اس کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود سید ہاشم حداد ان تمام مشکلات پر صبر کرتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی وہ اللہ کے احکامات کو پامال نہیں کرتا اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس مشکل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مرتبہ بھی وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس مشکلات کو برداشت کر کے وہ عرفان کے بہت بڑے منزل پر فائز ہو جاتا ہے، جسے مقام تجرد کہا جاتا ہے، جس میں انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ حقائق کو دیکھنے لگتا ہے، ان مشکلات پر صبر کر کے. تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے ذریعے انسان کو بڑا بنانا چاہتا ہے. جتنے بھی بڑے مصلحین اس دنیا میں گزرے ہیں، انبیاء کو دیکھ لیجیے آپ، انبیاء کی زندگی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام انجام دینا ہے، اور بعد اس بڑے کام کے لیے ایک بڑے روح کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کی زندگی مشکلات میں گزری، ان کی زندگی ابتدا سے مشکلات میں گزری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے ذریعے ان کو بڑے روح کا مالک بنانا چاہتا تھا. لہذا اگر ہماری زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو بڑا بنانا چاہتا ہے، ہمارے اس ظرف کو بڑا بنانا چاہتا ہے، ہمیں روحانی حوالے سے ترقی دینا چاہتا ہے. بس مشکلات کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ ہمیں علم حاصل ہو. دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ ہماری روح کو بڑا بنانا چاہتا ہے، روحانی حوالے سے ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے. اور مشکلات کا ایک اور اہم فلسفہ یہ ہے کہ اللہ ان مشکلات کے ذریعے انسان کو ایک عظیم اجر دینا چاہتا ہے، عظیم اجر، عظیم نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے. مشکلات کا ایک فلسفہ یہ ہے. علامہ مجلسی کی بیٹی ایک ایسے مقام پر فائز تھی کہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے حج کے دوران انہیں طواف کرایا، اللہ کے گھر کا طواف کرایا، خود امام زمانہ علیہ السلام کی مدد سے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. کہتے ہیں ان کی زندگی میں نقل ہوا کہ ایک دن وہ کہیں پر جا رہی ہوتی ہیں، گھر میں گر جاتی ہیں، ان کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے. جب ان کے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی درد کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ خوش نظر آ رہی ہے، وہ ذرہ برابر بھی غمگین نہیں، وہ ذرہ برابر بھی اپنے حزن کا اظہار نہیں کر رہی. اسے جو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو درد محسوس نہیں ہو رہا، آپ کو غصہ نہیں آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بالکل مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں اگر خوش ہوں اس وجہ سے خوش ہوں کہ اللہ اس درد کے بدلے، اس حادثے کے بدلے میں جو مجھے جن نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، میں ان نعمتوں کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہی ہوں۔ یہ درد ظاہری حوالے سے معمولی سا درد ہے، لیکن اس درد کے بدلے میں اللہ مجھے عظیم نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اور آج کل کے مشکلات کے حوالے سے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے، ہم سے روزانہ دسیوں لوگ میسج پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی، ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہمیں ہماری حاجت نہیں مل رہی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں، دعا مانگتے ہیں دعا مستجاب نہیں ہو رہی۔ یہ خود ایک مشکل ہے، یہ خود ایک امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے اپنے بندے کو کیا دینا چاہتا ہے؟ روایات نے اس بات کو واضح کیا، کہتے ہیں جب ایک بندہ مومن قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب دے کر، جس کے اپنے حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں داخل ہوگا، تو وہ اپنے مختلف اعمال کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں کو جان لے گا کہ یہ نعمت نماز کے بدلے میں مجھے ملی، یہ مقام مجھے اپنے روزے کے بدلے میں ملی ہے، یہ مقام قرآت قرآن کے بدلے میں، مختلف مقامات کو اور مختلف نعمتوں کو جو اس کے اعمال کے بدلے میں اسے ملی ہیں وہ جان جائے گا۔ لیکن بہشت میں، جنت میں اسے بعض ایسی نعمتیں ملیں گی جس کے بارے میں وہ حیران ہوگا کہ یہ نعمت میرے کس عمل کے بدلے میں ہے۔ تو وہ جب پروردگار عالم سے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے اللہ یہ نعمتیں مجھے میرے کس عمل کے نتیجے میں ملی ہیں، تو پروردگار عالم جواب دے گا، اس کے لیے ایک ندا آئے گی، اس کے لیے ایک آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، یہ نعمتیں ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں نے دنیا میں تمہارے لیے مستجاب نہیں کی، وہ حاجتیں جو تم دنیا میں مجھ سے مانگا کرتے تھے، ان حاجتوں کو رد کر کے اور ان دعاؤں کو مستجاب نہ کر کے اس کے بدلے میں یہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں۔ روایات کے جملے ہیں، روایات کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وہ نعمتیں اس قدر عظیم ہیں، جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں میں نے مانگی تھیں وہ بہت ہی معمولی چیزیں تھیں، بہت ہی عام چیزیں تھیں، لیکن ان کے نہ ملنے کے نتیجے میں جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں یہ بہت عظیم ہیں۔ جب ان نعمتوں کی عظمت کو یہ شخص دیکھتا ہے، ان نعمتوں کی بزرگی کو یہ شخص دیکھتا ہے، تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ اے اللہ، کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی مستجاب نہ ہوتی، کاش دنیا میں مجھے میری ایک حاجت بھی نہ ملتی۔ یہ امام معصوم بیان فرما رہے ہیں، یہ امام معصوم بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا اگر انسان مشکلات کو ان ویژنز کے ساتھ دیکھے، اس نگاہ کے ساتھ مشکلات کو دیکھے، تو انسان نہ فقط ان مشکلات سے بیزار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا شکر گزار ہوگا کہ اے اللہ، یہ مشکلات میرے فائدے میں ہیں، ہر مشکل میرے اپنے فائدے میں ہے، چاہے اس کا فلسفہ جو بھی ہو، چاہے وہ انسان کی اپنی شناخت ہو، چاہے وہ روحانی ترقی ہو، چاہے وہ اجر و ثواب ہو، یہ سب میرے فائدے میں ہے۔ پروردگار انسان کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرے۔ کس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ معصومین کی زندگی میں سخت سے سخت مشکلات کے باوجود بھی وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہا کرتے تھے، ایک دفعہ بھی ان کی زبان سے اپنی زندگی اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں، کیونکہ وہ ان مشکلات کے حقائق سے آشنا تھے۔ مشکلات کے پس پردہ جو فلسفے ہیں، جو حقائق ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، وہ ان حقائق سے آشنا تھی۔ اسی وجہ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں کیا فرماتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کربلا میں ہمیں جو بھی نظر آیا اللہ کی جانب سے، وہ خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پس پردہ حقائق سے آشنا ہے، وہ اعتقادی حوالے سے ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں، حق الیقین رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ان فلسفوں سے انسان آشنا ہو جائے، ان عوامل سے انسان آشنا ہو جائے، تو یقیناً انسان شکایت نہیں کرے گا، بلکہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرے گا، مشکلات کا مقابلہ کرے گا۔ مشکلات کا ایک اور اہم فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی یا چھوٹی سی مشکل کے ذریعے ایک بڑے مشکل کو انسان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ میری زندگی میں جو مشکل آ رہی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی مشکل کو برطرف کرنا چاہ رہا ہے، مجھ سے دور کر رہا ہے، تو انسان فوراً سجدے میں اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا, کیونکہ ان باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے, ان باتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے, اسی وجہ سے مشکلات میں ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں. جب انسان یقین کر لے کہ اس مشکل کے بدلے اللہ مجھ سے اس سے شدید تر مشکل کو اور سختی کو اور بلا کو دور کر رہا ہے, تو یقیناً انسان اللہ کا شکر گزار ہوگا. اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. فرض کیجئے کوئی والدہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے تجویز دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ابھی فوراً یہ انجیکشن لگوائیں, اپنے بیٹے کو قانع کریں کہ وہ اس انجیکشن کے اس درد کو برداشت کرے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اگر بر وقت یہ انجیکشن آپ کے بیٹے کو لگایا جائے اور وہ اس انجیکشن کے درد کو تحمل کرنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے راضی ہو اور اسے انجیکشن لگایا جائے تو وہ آپریشن کے درد سے بچ جائے گا. آپریشن کا درد انجیکشن کے درد سے بہت زیادہ شدید ہے, تو اگر اس معمولی سے درد کو آپ کا بیٹا برداشت کر لے تو آپ کا بیٹا آپریشن کے اس بڑے درد خطرناک درد سے بچ جائے گا. ایک انجیکشن کے درد کو برداشت کرنا انسان سے اس بڑے درد کو دور کرتا ہے. مشکلات کا ایک فلسفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ایک مشکل بھیجتا ہے تاکہ اس کے بعد اگر اللہ یہ مشکل نہ بھیجے اسے ایک بڑے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مشکل بھیج دیتا ہے تاکہ اس بڑے سے مشکل کو اس بندے سے دور کر دے, اپنے اس مومن بندے سے دور کر دے. لہذا مشکلات کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اللہ ایک بڑے مشکل کو انسان سے دور کرنا چاہتا ہے, لہذا اسے مشکل میں گرفتار کر دیتا ہے, اس کے اوپر مشکلات کا ایک سلسلہ بھیج دیتا ہے. اور مشکلات کے فلسفے کے حوالے سے آخری فلسفہ یہ ہے کہ بعض مشکلات انسان کے گناہوں کے نتیجے میں انسان کے ذمے آتی ہیں, انسان پر نازل ہوتی ہے, کیونکہ انسان نے ایک بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے, انسان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. آیت اللہ نخودکی اصفہانی رحمت اللہ علیہ, ان کی بلندی درجات اور تمام علماء عالم اسلام کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آیت اللہ نخودکی اصفہانی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں, ان کی کرامات بہت زیادہ ہیں, ان کی کرامات عجیب و غریب کرامات ہیں. ایک دن ایک شخص آیت اللہ اصفہانی کے پاس آتا ہے اور آیت اللہ اصفہانی سے کہتا ہے کہ آغا صاحب میری بہت بڑی مشکل ہے, میری نوکری خطرے میں ہے اور نوکری سے بڑھ کر میری جان خطرے میں, مجھ سے ایک بہت اہم فائل گم گئی ہے, اگر وہ فائل بر وقت مجھے نہ ملے اور میں آگے پیش نہ کروں اپنے آفیسر کے سامنے تو میری نوکری تو کنفرم چلی جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی خطرہ ہے. آیت اللہ اصفہانی چونکہ بہت بڑے عارف ہیں, حقیقتوں کو دیکھنے والے عارف ہیں, آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ فلاں شخص تمہاری یہ مشکل اس وقت تک حل نہیں ہوگی جب تک تم اپنی بہن کو راضی نہیں کر لیتی. تمہاری یہ بہن ہے جس سے تم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, 20 سال گزر گئے, تم نے اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی, تم نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا, اس کی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کی مدد نہیں کی, اس نے بہت سختیوں سے اپنی زندگی گزاری. ان 20 سالوں میں اس نے بہت سارے مشکلات کا سامنا کیا لیکن ان 20 سالوں میں تم نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا, اس کی خیریت نہیں پوچھی, اس کی مدد نہیں کی. جب تک تم اپنی اس بہن کو راضی نہیں کر لیتے تمہاری یہ مشکل حل نہیں ہوگی, تمہاری یہ مشکل حل نہیں ہوگی. یہ شخص جاتا ہے مشکلات کے ساتھ اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہے, اس کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتا ہے, بڑی مشکلوں سے اپنی اس بہن کو راضی کرتا ہے. جب اپنی اس بہن کو راضی کرتا ہے اور اپنے دفتر لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ فائل بالکل ٹیبل پر اس کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی. لہذا مشکلات کا ایک فلسفہ انسان کے گناہ ہے. اسی وجہ سے جب بزرگان کے پاس, عرفا کے پاس جا کر لوگ اپنا سوال لے کر جاتے ہیں کہ میں میری زندگی میں مشکل ہے, میں کیا کروں تاکہ یہ میری یہ مشکل برطرف ہو, یہ مشکل ختم ہو جائے, تو بزرگان ایک بہت اہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جا کر اپنے اعمال کو انالائز کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے یہ مشکل تم پر آئی ہو. اگر تمہارے عمل کی وجہ سے یہ مشکل تم پر آئی ہو تو تو چاہے تم جتنے بھی دعا پڑھ لو، چاہے جتنے بھی اعمال انجام دے دو، چونکہ اس مشکل کا فلسفہ اور اس مشکل کی بنیاد تمہارا یہ غلط عمل ہے، جب تک تم اس کی اصلاح نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس مشکل کو برطرف نہیں کرے گا۔ لہذا مشکلات کا ایک فلسفہ انسانی گناہ ہے کہ انسان گناہ کے نتیجے میں انسان کے اوپر یہ مشکل آتی ہے۔ تو اگر ان تمام فلسفوں کو انسان سمجھ لے، انسان اس پر یقین حاصل کر لے، تو بخوبی اور بہت خوبصورت زندگی کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی اپنی زندگی خوبصورت گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی ایک خوبصورت آخرت کا مالک بن سکتا ہے۔ دعا گو ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، توسل کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ دن بدن ہمارا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے، ہمارے استقامت اور ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا جائے۔ مختصر توسل کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اور آپ کی زحمات کو تمام کرتے ہیں۔ شہادت، ایام شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اختتام ابھی ہوا ہے، لہٰذا توسل کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے۔ یتیمی کے ایام ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام حضرت حسنین علیہ السلام اور زینبین علیہما السلام یتیمی کے ایام گزار رہے ہیں۔ جب آخری وقت آتا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت کمزور ہو چکی ہیں، 18 سال عمر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، لیکن جب اٹھنا چاہتی ہیں زمین سے تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہیں۔ جب اس منظر کو مولا متقیان اور بچے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک آگ روشن ہو جاتی ہے، ان کے دل میں ایک درد روشن ہو جاتا ہے جسے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک گھر کی رونق والدہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر والدہ بیمار ہو تو گھر میں سارے لوگوں کی زندگی مرجا جاتی ہے، سارے لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، اور غم کا یہی سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب بھی حسنین زینبین حضرت اپنی والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتی ہیں غمگین ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح 95 دن گزر جاتے ہیں اور ایک وقت خبر ملتی ہے، وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ مولا متقیان جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دفنا کر واپس آتے ہیں تو ایک منظر دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں حضرت امام علی علیہ السلام کے دل میں آگ روشن ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے کونے میں زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے والدہ کے فراق میں رو رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے آنسو بہت سنگین ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی وجہ سے جب ضربت لگتی ہے، مولا متقیان گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو حسن اور حسین کو کہتے ہیں کہ حسن اور حسین مجھے چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا کہ زینب میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے۔ اللہ اکبر، میں دست بستہ عرض کروں گا، مولا آپ یہاں پر زینب کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، زینب میدان کربلا میں کیا کرے گی؟ جب وہ دیکھے گی 70 قدم کے فاصلے سے شمر سینہ حسین پر سوار ہوگا اور کند خنجر سے حسین کا سر جدا کر رہا ہوگا، وہاں پر زینب کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر زینب اکیلی ان تمام مشکلات کا اکیلی مقابلہ کرے گی۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
آئیں کہ اب مجلس عزا کے بعد نوحے کے لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا برادر علی حسنین اور سید میسم حسین۔
یا حسین 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 گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه دیگر بهره گریه یتیمانش، گریه دیگر بهره گریه یتیمانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن که گریان است چشم حضرت زهرا، های گریه کن که گریان است چشم حضرت زهرا، من بمیرم از بهره مادر پریشانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن که بنهادا سر بزانویش زینب، های گریه کن که بنهادا سر بزانویش زینب، اشک دیده گانه او میچکد بدامانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن که زینب را صبر از کفش بیرون، های گریه کن که زینب را صبر از کفش بیرون، بی کفن به میدان است پیکر عزیزانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن که اصغر را زد بطیر کن حرمل، های گریه کن که اصغر را زد بطیر کن حرمل، های شوام با قربانه لال طفل یاد شاناش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن که هر آمد نزد سرور دلها، های گریه کن که هر آمد نزد سرور دلها، خم به پیش حق بنمود گردن پشیمانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریه کن که می خندد دشمن عزاداری، های گریه کن که می خندد دشمن عزاداری، شور گریه و ماتم آتش است و بر جاناش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، اشک دیدگان من یا حسین می گوید، ہائے اشک دیدگان من یا حسین می گوید، گرد امتائے دل جان شود با قرباناش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، این جبین من نوشاد خم بدرگه زینب، ہائے انجبین من نوشاد خم بدر گئے زینب، باز کئی شود بینات جانب محباناش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یاراناش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریہ دیگر بہرے گریہ یتیمانش، گریہ دیگر بہرے گریہ یتیمانش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، گریہ کن عزیز من بر حسین و یارانش، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات.
قربان میری جان یا صاحب الزمان، قربان میری جان یا صاحب الزمان، پردے میں جو نہا ہے وہ مولا کا نور ہے، ملت ہماری اپنے ہی زخموں سے چور ہے، مشکل کا بس ایک ہی حل ہے ظہور ہے، ہو جائے گر ظہور تو مل جائے گی اماں، قربان میری جان یا صاحب الزمان، قربان میری جان یا صاحب الزمان، حر کی طرح سے وقت پہ ہم حق کا ساتھ دیں، بورے حبیب ابن مظاہر سے عزم لیں، عباس کی طرح سے وفادار ہم بنیں، اکبر کی پیروی کرے ہر ایک نوجوان، قربان میری جان یا صاحب الزمان، قربان میری جان یا صاحب الزمان، ہر ایک نوجوان علی اکبر پہ ہو نثار، بچہ ہماری گود کا اصغر پہ ہو نثار، گھر گھر ہمارا فاطمہ کے گھر پہ ہو نثار، میں شہادت کا کارواں قربان میری جان یا صاحب الزمان قربان میری جان یا صاحب الزمان قربان میری جان یا صاحب الزمان.
ناظرین و سامعین اور عزاداران شہدائے مچ کوئٹا، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ شہید پرور قوم بننے کی توفیق عنایت کرے، شہداء کی ہمیشہ یاد میں رہنے کی توفیق عنایت کرے کہ عالم برزخ میں شہداء ہم سب کی یاد میں ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں اور آباد رہیں، شاد رہیں، جہاں بھی رہیں خدا کی حفظ اور امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين زينب الكبرى جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.